بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دسویں سن ٹیکس بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسوفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 67 سے سنتے ہیں. لیکن زمین پر موجود پانی کا صرف 2.8% حصہ قابل استعمال یا میٹھا ہے. یہی میٹھا پانی گھروں میں، کھیتوں میں، کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے. زمین کے پانی کا صرف 0.65% پانی مایع حالت میں ہے اور بقیہ میٹھا پانی برف اور گلیشیئر کی شکل میں ہے. زمین کا 97.2% نمکین اور کھاری ہے اور پینے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے ناقابل استعمال ہے. پانی ایک بہت اچھا محلل ہے، اس لیے اس میں اکثر ٹھوس اشیاء، مایع اور گیسیں حل ہو جاتی ہیں. جب گندی اشیاء پانی میں شامل ہوتی ہیں تو یہ پانی کثیف ہو جاتا ہے اور اپنی اصلی اور قدرتی شکل کھو دیتا ہے. پانی کی یہی حالت، یہ کیفیت آبی آلودگی کہلاتی ہے. آلودہ پانی نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر ہے بلکہ یہ مویشیوں، زراعت، نباتات اور پودوں کے لیے بھی ضرر رساں ہے. آلودہ پانی سے مختلف خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں بلکہ یہ موت کا باعث بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 3، زمینی آلودگی. زمین بھی کیمیائی، حیاتیاتی اور فضلیہ ور پر پر آلودہ ہو جاتی ہے جب اس میں کئی ضرر رساں اشیاء دفن کر دی جاتی ہیں. فضائی اور آبی آلودگیاں بھی زمینی آلودگی کے ذرائع اور ماخذ میں شامل ہیں. سیلاب، زلزلے، آتش فشاں پہاڑ اور آگ زمینی آلودگی کا سبب ہے. جب لوگ خطرناک اور ضرر رساں اشیاء زمین میں دفن کرتے ہیں تو اس سے زمین کی ساخت اور ترکیب کو نقصان پہنچتا ہے. وہ عوامل جو زمین کو بنجر اور غیر آباد کر دیتے ہیں حسب ذیل ہیں. نمبر 1، جنگلات کے رقبے میں کمی. نمبر 2، سیم و تھور. نمبر 3، فاضل ادویات اور کیمیائی اشیاء کا زمین میں دفن کرنا. نمبر 4، مصنوعی کھاد کا بے تحاشا استعمال. نمبر 5، فضائی اور آبی آلودگی. نمبر 5، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آلودگی سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے ساری دنیا میں بے شمار کانفرنسیں ہو چکی ہیں جہاں روز بروز بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور فضا کے درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے. لیکن اب تک اس سمت میں سے بہت کم پیش قدمی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے صنعتی ممالک اپنی صنعتوں سے خارج ہونے والی ضرر رساں گیسوں کے اخراج میں آہستہ آہستہ کمی کے لیے مائل نہیں ہیں کیونکہ اس سے ان کی صنعتی پیداوار متاثر ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو مندرجہ ذیل اقدام ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں. نمبر 1، دریاؤں میں بہانے یا کھائیوں میں جمع کرنے سے قبل زہریلے کیمیائی مادوں کو الگ کر کے صاف کر دیا جائے. نمبر 2، شہروں کے گندے پانی کو دریاؤں میں بہانے سے قبل ان کو بڑے تالابوں میں جمع کر کے مشینوں کے ذریعے صاف کیا جائے جیسا کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. نمبر 3، ایسی گاڑیوں پر پابندی عائد کی جائے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہو اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں ان پر جرمانہ عائد کیا جائے. تمام کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے جلانا چاہیے. نمبر 4، ماحولیاتی معاملات میں شامل اداروں کے کردار کو بڑھانا چاہیے اور ان کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مناسب فنڈ مہیا کرنے چاہیے. نمبر 5، انسانی اور حیوانی فضلے کو کھیتوں میں جمع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں بطور کھاد استعمال کرنا چاہیے. نمبر 6، زیادہ سے زیادہ شجرکاری کے انتظامات کرنے چاہیے. جنگلات کی کٹائی روک دینی چاہیے کیونکہ جنگلات فضا کو صاف اور پاکیزہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں. نمبر 7، پولیتھین یعنی پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال بند کر دینا چاہیے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو لوگوں میں یہ آگاہی اور بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ان تھیلیوں کو کھلی جگہ پر نہ پھینکیں. نمبر 8، عوامی اجتماعات کے مقامات، باغات، پارکوں، سڑکوں کی عمومی صفائی کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. نمبر 9، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام عوام میں فضائی آلودگی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کر سکتے ہیں. مشق. الف منرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر ایک، آب و ہوا سے کیا مراد ہے؟ نمبر دو، پاکستان کے مختلف آب و ہوائی خطے کون سے ہیں؟ نمبر تین، آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ نمبر چار، ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ نمبر پانچ، ماحولیاتی آلودگی سے اضافہ آبادی کا کیا تعلق ہے؟ نمبر چھ، جنوبی ایشیا کے خطے میں پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر سات، پاکستان کی طبعی خد و خال مختصراً بیان کیجیے۔ نمبر آٹھ، شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کے فوائد بتائیے۔ نمبر نو، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے نام بتائیے۔ بے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر ایک، پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل سرحد ڈیش کہلاتی ہے۔ نمبر دو، پاکستان کو ڈیش آب و ہوائی خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر تین، پاکستان کے ساحلی علاقے ڈیش اور ڈیش ہیں۔ نمبر چار، پاکستان کے بلائی میدانوں کی آب و ہوا ڈیش ہے۔ نمبر پانچ، فضائی کرم میں پانی کی تبخیر تقریباً ڈیش ہے۔ نمبر چھ، پانی انسانی جسم کے وزن کا تقریباً ڈیش ہے۔ نمبر سات، پاکستان کے شمالی علاقوں کے لوگ موسم سرما میں ڈیش سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر آٹھ، پاکستان کے جنوب مغرب میں ہمارا ہمسایہ ملک ڈیش ہے۔ نمبر نو، بلوچستان کا رقبہ ڈیش مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر دس، لفظ فاٹا کے معنی ہیں ڈیش۔ نمبر گیارہ، دریائے حب اور لیاری ڈیش سلسلہ کو میں بہتے ہیں۔ نمبر بارہ، دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان کے صوبے ڈیش میں ہے۔ صفحہ نمبر 71، پانچواں باب، پاکستان کے وسائل۔ نمبر ایک، وسائل۔ اس کائنات یا اس عالم میں دو اقسام کے وسائل پائے جاتے ہیں۔ اولاً انسانی وسائل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے انسانوں میں کس قدر قابلیت، صلاحیت اور اہلیت ہے۔ مختلف پیشوں کی نوعیت کے لحاظ سے لوگوں میں ایک دوسرے سے امتیاز کیا جاتا ہے۔ جب تمام پیشوں کو باہم ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو اسی کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے۔ وسائل کی دوسری قسم قدرتی وسائل کہلاتی ہے، جو قدرت نے مہیا کیے ہیں۔ قدرتی وسائل پیداوار کا ذریعہ ہیں۔ دونوں قسموں کے وسائل، یعنی انسانی اور قدرتی وسائل، کا ذیل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، انسانی وسائل۔ ایسے افراد جو مختلف پیشوں اور روزگار میں مشغول ہوتے ہیں، مل کر انسانی وسائل کو تشکیل دیتے ہیں۔ مختلف پیشوں اور شعبوں میں کام کرنے والوں انسانوں کی لیاقت، قابلیت، صلاحیت، اہلیت اور مہارت کو جمع کیا جائے تو یہی انسانی وسائل ہیں، اور کسی بھی ملک کے لیے یہ انسانی وسائل ہی انسانی طاقت کہلاتے ہیں۔ اس انسانی طاقت کی مختلف ملازمتوں میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ 10 سال سے زائد عمر کا کوئی بھی فرد جو اپنے لیے کام کرتا ہے یا دوسروں کے لیے کم از کم 1 گھنٹے روزانہ ملازمت کرتا ہے، وہ ایک بار روزگار شخص تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی انسانی طاقت مختلف پیشوں اور روزگاروں سے وابستہ ہے، مثلا زراعت، کانکنی، عمارت سازی، تجارت، مواصلات، سرکاری ملازمتیں اور دیگر تمام بمعاوضہ کام۔ نمبر دو، قدرتی وسائل۔ ایسے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف ممالک کو زرخیز مٹی، جنگلات، معدنیات اور پانی وغیرہ کی شکل میں عطا کیے ہیں، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ یہ وسائل عطیہ خداوندی ہیں۔ انسان ان کی کھوج لگا سکتا ہے اور ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قومی ترقی میں وسائل کی اہمیت۔ یہ وسائل منرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اہم ہیں۔ نمبر ایک، یہ کسی بھی قوم کی حقیقی دولت اور سرمایہ ہے۔ ایسے ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور خوشحالی حاصل کی ہے جہاں انسانی اور قدرتی وسائل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تاہم ترقی اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کے دانش مندانہ اور ذہانت کے ساتھ مناسب استعمال پر ہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انسانی اور قدرتی وسائل بکثرت موجود ہیں۔ لیکن منصوبہ بندی اور محنت و مشقت کے فقدان کی وجہ سے ان وسائل سے کما کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا یا بہت کم فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ نمبر دو، یہ وسائل بھی کسی ملک کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ انسانی اور مادی وسائل ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انہی قدرتی وسائل سے طاقتور اور مضبوط فوجی نظام تشکیل دینے کے لیے درکار تمام مادی ضروریات مہیا ہوتی ہیں، اور انسانی وسائل ان قدرتی وسائل کو استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر تین، یہ وسائل کسی ملک کی شہرت اور احترام کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر تمام مغربی ممالک ترقی پذیر ممالک کے عوام کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں کہ وہ ان ترقی یافتہ ممالک کے کثیر وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر چار، یہ وسائل کسی ملک کی مادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں ضروریات زندگی، آسائشیں اور عیش و آرام شامل ہیں۔ نمبر پانچ، یہ وسائل تجارت اور کاروبار کو پروان چڑھانے اور ثمر بار بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان وسائل سے مالا مال ممالک نے ساری دنیا کی تجارت پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی معیشت مضبوط ہے اور وہاں کے عوام کی قوت خرید بہت زیادہ ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر چھ، یہ وسائل لوگوں کو روزگار کے مواقع عطا کرتے ہیں۔ انہی وسائل کے ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ روزگار کے لیے خلیجی ممالک اور مشرق وسطی کے ممالک جاتے ہیں۔ اس طرح یورپی ممالک ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا اور آسٹریلیا میں ملازمتوں کے بہتر مواقع کی وجہ سے ایک کشش ہے۔ نمبر سات، ان وسائل سے کسی ملک کی تیز رفتار ترقی اور خوشحالی میں مدد ملتی ہے۔ نمبر آٹھ، ان وسائل سے لوگوں کو پیٹ بھر کے غذا اور زندگی کی دیگر آسائشیں ملتی ہیں۔ یہ قومی اداروں کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ ان سے قومی اتحاد اور ذاتی کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ان وسائل سے ایمانداری، دیانتداری، حق گوئی اور رواداری و برداشت کی اعلیٰ صفات کے فروغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے عوام کو روزگار کے ختم ہونے یا معاشی اور اقتصادی صدمے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نمبر دو، قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل سے بھرپور پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے۔ یہ قدرتی وسائل حسب ذیل ہیں۔ الف، زمینی مٹی۔ زمین کی وہ بلائی سطح جہاں مختلف قسم کا باریک چٹانی مواد موجود ہے اور جس میں پودے نشوونما پاتے ہیں، زمینی مٹی کہلاتی ہے۔ عام طور سے زمینی مٹی نمک، کھاد اور چکنی مٹی سے مل کر بنتی ہے۔ پاکستان کے ہر حصے کی مٹی میں کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور سے پاکستان میں زمینی مٹی سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ مٹی کا رنگ اس میں شامل ذرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی میں لوہے کی ذرات کی موجودگی سے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ زمینی مٹی کی تین تہیں ہوتی ہیں۔ بالائی سطح نباتات اور پودوں کی نشوونما میں مدد دیتی ہے۔ ایسی مٹی جو چٹانوں کے کٹاؤ اور موسمی تبدیلیوں کے عمل کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، مقامی مٹی کہلاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی مٹی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی مٹی کی حسب ذیل اقسام ہیں۔ نمبر ایک، دریائے سندھ کی میدانی مٹی۔ دریائے سندھ کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی اور کیچڑ کے جمع ہونے سے دریائی مواد کی میدانی مٹی بنتی ہے۔ اس کو عام طور پر دریائے سندھ کی میدانی مٹی کہتے ہیں۔ یہاں کی مٹی کو مزید تین بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ پنگر مٹی کہلاتا ہے۔ آپاشی اور کھادوں کے تحت اس علاقے کی پیداوار بہت اچھی ہے۔ یہ مٹی دریائے سندھ کے میدان کے بہت بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں پنجاب کا بیشتر علاقہ، پشاور، مردان، بنو اور سندھ کے میدان کا بیشتر علاقہ شامل ہے۔ دوسرا گروہ کھادر مٹی کہلاتا ہے، اور یہ زیادہ تر دریاؤں کی موجودہ گزرگاہوں کے قریب پائی جاتی ہے۔ یہ مٹی گاد اور کیچڑ کی سیلابی تہوں، لوم یعنی چکنی مٹی، ملے ہوئے زراعت کی مٹی یا سلسال اور گاددار چکنی مٹی سے مل کر بنتی ہے۔ اس طرح کی زمینی مٹی عام طور سے مردان اور بھاولپور میں پائی جاتی ہے۔ اگر کثیر مقدار میں پانی دستیاب ہو تو یہ مٹی زراعت کے لیے بہت نفع بخش ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ سندھ کی ڈیلٹائی مٹی کہلاتی ہے۔ اس میں حیدرآباد کے جنوب میں بحر عرب کے ساحل تک دریائے سندھ کا تمام ڈیلٹائی علاقہ شامل ہے۔ سمندر کا حصہ بننے سے قبل دریائے سندھ یہاں پر کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کے تقریباً ایک تہائی حصے میں چکنی مٹی بچھی ہوئی ہے جو پانی کی سیلابی حالت اور کیفیت میں نشوونما پاتی ہے۔ اس مٹی میں آپاشی کے ذریعے زیادہ تر چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ نمبر دو، پہاڑی مٹی۔ شمال اور شمال مغربی پہاڑوں کی مٹی کا رنگ بھورا ہے۔ یہ مٹی رسوبی اور منتقلی دونوں ہے، جس کا انحصار خشک بنجر اور نیم خشک یعنی نیم بنجر حالات پر ہے۔ پہاڑی وادیوں میں ندیوں کی لائی ہوئی مٹی اور گاد بچھانے سے ہی مٹی بنتی ہے۔ ان مٹیوں میں چونا والی گاد اور کیچڑ اور نامیاتی اجزاء والی ریتیلی گاد شامل ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار کے دامنکو کے علاقے کی مٹی میں چونے کے اجزاء زیادہ ہیں۔ پانی کی زیادتی سے اس مٹی کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بین پہاڑی وادیوں کے زیری علاقے اور اندرونی طاس یعنی میدان بنجر یا نیم بنجر خطے ہیں۔ ان علاقوں کی مٹی نمکین ہے، مٹی کا رنگ سرخ ہے، اس مٹی کا زیادہ حصہ غیر آباد اور بنجر ہے۔ نمبر تین، صحرائی مٹی۔ مٹی کی یہ قسم پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے کچھ مغربی علاقے، چولستان اور تھر کے صحرائی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ یہ مٹی زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ اس مٹی میں فاسفیٹ، لوہا، چونا اور پوٹاش وغیرہ شامل ہیں، جو زمین کی زرخیزی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تھر پارکر اور نارا کے ریگستان کی مٹی کا رنگ زردی مائل ہے۔ بے جنگلات۔ جنگلات کسی بھی ملک کی معیشت کا لازمی جزو ہیں۔ ملک کی متوازن معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 25% رقبے پر جنگلات ہوں۔ جنگلات قدرتی وسائل کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں صرف 4.5% رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی صوبائی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب کے رقبے کا 2.7%، سندھ میں 4.24%، خیبر پختونخوا میں 15.6%، جبکہ بلوچستان کے رقبے کا 2.1% جنگلات پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا جنگلات کے پھیلاؤ اور نشوونما کے لحاظ سے کچھ زیادہ خشک ہے۔ سوائے شمالی پہاڑی علاقے اور دامنے کو پہاڑیوں کے، جہاں بارش کا اوسط کافی زیادہ ہے اور پہاڑی ڈھلانے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ اس لیے بھی کم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جنگلات کو بے رحمانہ طریقے سے کاٹا جا رہا ہے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے جنگلات کی زمین کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ہر سال دریا بھی کٹاؤ کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنگلات کے اگانے کے لیے مزید زمین مختص کی جائے اور درختوں کی غیر ضروری کٹائی کو بند کیا جائے۔ پاکستان میں آب و ہوا کی نوعیت اور علاقوں کے لحاظ سے جنگلات کو مندرجہ ذیل 6 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، پہاڑی جنگلات۔ یہ جنگلات شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں سوات، دیر، چترال، ایبٹ آباد، مری اور مہنسیرا شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار، سنوبر اور سروں کے ملائم نرم لکڑی کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان علاقوں میں بارشوں کا سالانہ اوسط 100 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے، سروں کے مخروطی درختوں میں سنوبر، دیودار، کیل اور سفیدے کے درخت زیادہ اہم نمایاں ہیں۔ یہ جنگلات عموماً سطح سمندر سے 1000 تا 4000 میٹر کی بلندی پر نشوونما پاتے ہیں۔ 1000 میٹر سے نیچے ڈھلانوں پر چوڑے پتے والے درخت ہوتے ہیں۔ ان میں شاہ بلوط، افرایا، میپل، سندر، اخروٹ، کستانہ، شہتوت، سیب اور دوسرے پھلوں کی درخت شامل ہیں۔ یہ درخت عمارتی لکڑی اور پھلوں کا بہت اچھا ذریعہ ہیں۔ نمبر دو، دامنِ کوہ کے جنگلات۔ جنگلات کی دوسری قسم دامنِ کوہ کے جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات سطح سمندر سے 1000 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں۔ کوہاٹ، مردان، راول پنڈی اٹک، گجرات اور جہلم کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معروف درختوں میں پھلاہی، کاہو، جھنڈ، شیشم اور ببر کے درخت شامل ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی سخت ہوتی ہے جو جلانے اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 3، مغربی خشک کوہستانی جنگلات۔ جنگلات کی تیسری قسم مغربی کوہستانی جنگلات ہے۔ چلکوزہ، سنوبر اور ماجو کے درخت بلند ارتفاع پر ملتے ہیں۔ دیگر علاقوں یعنی کوئٹہ، کلات، زوب اور زیارت میں چھوٹے قد کے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں۔ نمبر 4، دریائی جنگلات۔ جنگلات کی چوتھی قسم دریائی جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات عموماً دریاؤں کے ساتھ ساتھ پھلتے پھولتے ہیں۔ شیشم، ببول اور شہتوت کے درخت ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگلات سندھ اور پنجاب کے نہری علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، نہری یا آبپاشی کے جنگلات۔ جنگلات کی پانچویں قسم نہری جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات ان علاقوں میں لگائے گئے ہیں جہاں نہری پانی بکثرت ملتا ہے۔ یہ علاقے چھانگا مانگا، چیچا وطنی، خانے وال، تھل، شورکوٹ، بہاول پور، سکھر، تونسا اور گڈو شامل ہیں۔ ان جنگلات کے سب سے زیادہ مقبول درخت شیشم، شہتوت اور یوکلپٹس ہیں۔ نمبر 6، ساحلی جنگلات۔ جنگلات کی چھٹی اور آخری قسم ساحلی جنگلات ہیں۔ ساحلی علاقہ کراچی سے مکران تک واقع ہے۔ یہاں تمر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ساحلی علاقوں کے نمکین پانی پر ناریل کے درخت اور گھاس بھی اگتی ہے۔ جنگلات کے فوائد اور اہمیت۔ جنگلات کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، جنگلات کسی بھی ملک کے اہم وسائل میں سے ایک ہیں، اور یہ وہ اس ملک کی لکڑی، عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ نمبر 2، جنگلات سے مٹھور کو کم کرنے اور زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنگلات درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہیں۔ نمبر 4، جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 5، جنگلات جنگلی حیات کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ بے شمار جنگلی جانور یعنی شیر، چیتا اور ہرن وغیرہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، جنگلات جلائی جانے والی لکڑی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، جنگلات زمین کے حسن اور دل فریبی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 8، جنگلات بہت سے وسائل کا ذریعہ اور ماخذ ہیں۔ مثلا جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی، فرنیچر، کاغذ، ماچس کی تیلیاں اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 9، جنگلات انسانوں اور قدرتی نباتات کو تیز رفتار آندھیوں، طوفانوں کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 9، جنگلات پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو تیزی سے پگھلنے سے روکتے ہیں اور زمین کے کٹاؤ پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ نمبر 11، جنگلات فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زائد مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں خود اس گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 12، جنگلات قدرتی چراگاہ ہے۔ بھیڑ، بکری اور اونٹ جیسے حیوانات اپنی غذا انہی جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 13، جنگلات تفریحی مقامات کے کام آتے ہیں اور لوگ ان کے خوبصورت اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 14، جنگلات مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی افزائش اور نشوونما کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیم، معدنیات۔ معدنیات قدرتی دولت ہیں جو زیر زمین دفن ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بھرپور معدنی وسائل کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ معدنی وسائل تیز رفتار اقتصادی اور صنعتی ترقی کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اہم معدنی وسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، معدنی تیل۔ دور جدید میں معدنی تیل ایک اہم قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ توانائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ معدنی تیل خام حالت میں پایا جاتا ہے، جس کو تیل صاف کرنے کے لیے کارخانوں یعنی آئل ریفائنری میں صاف کیا جاتا ہے، اور اسے پیٹرول اور دیگر مصنوعات یعنی مٹی کا تیل، ڈیزل، پلاسٹک اور موم بتی وغیرہ حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ملکی ضروریات کا صرف 15% تیل پیدا ہوتا ہے، بقیہ 85% حصہ دوسرے ممالک سے درآمد کر کے ملکی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر سطح مرتفع پوٹوہار، کھوڑ، ڈھلیاں، کوٹ میال، ضلع اٹک میں سارنگ، ضلع چکوال میں بلکسر، ضلع جہلم میں جویا میر اور ڈیرہ غازی خان میں ڈھوڈک، اور سندھ میں بدین، حیدرآباد، دادو، جامشورو، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار، مٹیاری، خیرپور، کشمور، گھوٹکی اور سانگڑ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ملک میں تیل اور گیس کا ترقیاتی کارپوریشن بنائی گئی ہے۔ یہ ادارہ تیل کے مزید ذخائر تلاش کرنے میں کوشاں ہے۔ نمبر 2، قدرتی گیس۔ صنعتوں کو رواں رکھنے کے لیے قدرتی گیس مطلوب ہوتی ہے۔ اس کو گاڑیوں اور گھریلو کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے کیونکہ یہ پیٹرول کے مقابلے میں بہت سستی ہے۔ ملک کی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 35% قدرتی گیس سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان میں گیس کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان میں قدرتی گیس سب سے پہلے 1952 میں بلوچستان میں ڈیرہ بھکٹی کے قریب سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ گیس سندھ اور پوٹوہار میں مزید 13 مقامات پر دریافت کی گئی۔ گیس کے ذخائر کے سب سے اہم مقامات میں بلوچستان میں سوئی، اوچ اور زن، سندھ میں خیرپور، مزرانی، سیری، ہنڈی اور کندھ کوٹ، اور پنجاب میں ڈھوڈک، پیر کو، ڈھلیان اور میال شامل ہیں۔ اس وقت قدرتی گیس پائپ لائنوں کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں تک پہنچائی گئی ہے۔ یہ گیس سمیت مصنوعی کھاد اور عمومی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو حرارت کے ذریعے بجلی یا تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کوئلہ۔ پاکستان میں کوئلہ بہت سے مقامات پر دریافت ہوا ہے، لیکن یہ کوئلہ بہت اچھی قسم کا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ملکی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ملکی ضرورت صرف اور صرف 11% کوئلہ نکلتا ہے۔ پنجاب میں ڈھنڈوٹ، مکڑوال، پٹ سے کوئلہ ملتا ہے۔ بلوچستان میں شارق، خوست، ہرنائی، سار، ڈگاری، شیری اور مچھ میں کوئلہ دستیاب ہے۔ سندھ میں کوئلے کی کانیں ضلع ٹھٹا میں جھمپیر اور ضلع جامشورا میں لاکھڑا میں ہیں۔ حال ہی میں ضلع تھرپارکر سندھ میں بہت کثیر مقدار میں کوئلہ دستیاب ہوا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گلہ خیل سے بھی کوئلہ نکلتا ہے۔ نمبر 4، خام لوہا۔ یہ انتہائی اہم معدن ہے جو لوہا، فولاد، مشینری اور مختلف قسم کے اوزار بنانے کے کام آتی ہے۔ کالاباغ کے علاقے میں خام لوہے یا لوہے کی معدن کے سب سے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے ذخائر صوبہ خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد سے 32 کلومیٹر جنوب میں لنگڑیال اور چترال میں دستیاب ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں خام لوہے خزدار، چلغازی اور مسلم باغ میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں پایا جانے والا لوہا بہت معیاری اور عمدہ نہیں ہے اور یہ ملک کی صرف 16% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز میں درآمد شدہ خام لوہا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، کرومائٹ۔ یہ ایک سفید رنگ کی دھات ہے جو فولاد سازی، طیارہ سازی، رنگ سازی اور تصویر کشی یعنی فوٹوگرافی کے لوازمات بنانے کے کام آتی ہے۔ دنیا میں کرومائٹ کے سب سے بڑے ذخائر پاکستان میں ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر بلوچستان میں مسلم باغ، چاغی اور خاران میں، اور صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد قبائلی علاقوں میں مالکنڈ، محمد انجنسی اور شمالی وزیرستان میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، تانبا۔ تانبا برقی آلات سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ برقی تار بھی تانبے سے بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ضلع چاغی میں سینڈک کے مقام پر تانبے کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، جپسم۔ جپسم سفید رنگ کا ایک چمکیلا پتھر ہے۔ یہ سیمنٹ، کیمیائی کھاد، پلاسٹر آف پیرس اور رنگ کاٹ پاؤڈر کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ جپسم جن علاقوں سے حاصل ہوتا ہے ان میں پنجاب کے ضلع جہلم، میاں والی اور ڈیرہ غازی خان اور خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، سندھ میں روڑی اور بلوچستان میں کوئٹا، سبی اور لورالائی شامل ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 7 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 میں سماعت فرمائیں۔